أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ ایک خطبے میں میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر بدھ کے دن کو منحوس قرار دیا. وہ خطبہ جب مختلف جماعتوں میں پہنچا تو معلوم ہوتا ہے بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی اور وہ حدیث کے مفہوم کو صحیح سمجھ نہیں سکے. جہاں تک دنوں کا تعلق ہے فی الحقیقت کوئی دن بھی منحوس نہیں بلکہ بعض دنوں میں گزرنے والے ماجرے بعض دنوں کو منحوس بنا دیتے ہیں اور بعض دنوں کو مبارک بھی بنا دیتے ہیں. خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں جو مثال بیان فرمائی اس پر اگر تدبر کیا جاتا تو کبھی یہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ایک عام انسان کا کلام نہیں اور کلام کرنے والے کے رتبے اور اس کے مقام سے پہچانا جاتا ہے. ایک ہی بات ایک عام آدمی کہتا ہے اس کی بات میں گہرائی اور ہوتی ہے اور وہی بات ایک اور شخص کہتا ہے تو اس کی بات میں اور زیادہ گہرائی پیدا ہو جاتی ہے. کلام الہی اور کلام انسانی میں یہی فرق ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں ایک سطحی معنی آپ کے ذہن پہ ابھرتے ہیں لیکن جوں جوں آپ مزید تدبر کرتے چلے جائیں اس کی گہرائی میں اور زیادہ معارف کے موتی آپ کو نظر آنے شروع ہوں گے. یہاں تک کہ انسان اپنی فکر کے مطابق جتنی بھی جستجو کرتا چلا جائے کلام الہی کی گہرائی کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچ سکتی جہاں اس سے آگے رستے بند ہوں جس کے بعد کوئی آگے مقام نہ آتا ہو. یہی مضمون کائنات پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. سائنس کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس نے اپنی جستجو میں معرف کے منتہا کو پا لیا ہو. وہی خدا جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی قرآن کریم کا خدا بھی ہے. اس لیے جس طرح دنیا کے معارف، یعنی مادی دنیا کے معارف لا منتہا ہیں، اور کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مفکر اور مدبر اور سائنسدان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس چھوٹی سی حقیقت کے پس پردہ جتنی حقیقتیں بھی تھیں ہم نے سب کو پا لیا ہے. جوں جوں وہ جستجو کا سفر آگے بڑھاتے ہیں، نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور جستجو کے نئے میدان ان پر روشن ہوتے چلے جاتے ہیں. اس نسبت سے اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ پرمعارف، سب سے زیادہ گہرا کلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے. ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ کون سا دن منحوس ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے بدھ کا دن بیان کر کے اس کی وجہ بیان فرمائی. فرمایا اس دن فرعون اپنے انجام کو پہنچا اور خدا کی قہری تجلی اس پر گری، اور چونکہ وہ خدا کے غضب کے اظہار کا دن تھا اس لیے وہ منحوس دن تھا. لیکن اسی دن حضرت موسیٰ نے نجات بھی تو پائی تھی، وہ دن حضرت موسیٰ کے لیے مبارک دن بھی تو تھا. غور کرنے والے کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا کہ خدا کے عذاب کا دن ان لوگوں کے لیے منحوس ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں جن کی وجہ سے وہ عذاب نازل ہوتا ہے، جن کو بچانے کے لیے وہ عذاب نازل کیا جاتا ہے. بس ایک پہلو سے ایک دن منحوس ہے، وہی دوسرے پہلو سے وہی دن برکتوں والا دن بن جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی دن ایسا نہیں آیا، ایک دن کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جسے آپ منحوس قرار دے سکیں. بس اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ دن نے نحوست پیدا نہیں کی تھی، بلکہ فرعون نے اس دن کو منحوس بنایا تھا. ہر مکان کو اس کے مکین سے شرف حاصل ہوا کرتا ہے. اسی طرح زمانے کا بھی ایک ظرف ہے، اس ظرف میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ زمانے کو منحوس بھی بنا دیا کرتے ہیں اور مبارک بھی کر دیا کرتے ہیں. بس بدھ کا دن ایک پہلو سے منحوس تھا ان لوگوں کے نقطۂ نگاہ سے جن پر خدا کا عذاب نازل ہوا، اور ایک پہلو سے بے انتہا مبارک دن تھا جو تاریخ میں کبھی بھی بلایا نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس دن خدا نے ایک مظلوم قوم کو ایک ظالم سے کے پنجے سے نجات بخشی تھی. اس پہلو سے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کی روشنی میں اور بعد میں رونما ہونے والے واقعات کی روشنی میں ہم بدھ کے دن پر غور کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں جہاں بعض نحوستے ہیں وہاں جماعت احمدیہ کے لیے بہت سی برکتیں بھی ہیں. لیکن ان برکتوں کے دور کے بعد ابتلاؤں کے دور بھی ہوا کرتے ہیں، اور ان برکتوں کو حاصل کرنے کا اہل بنانا ان لوگوں کا کام ہے جن کی خاطر وہ برکتیں مقدر کی جاتی ہیں. اس دن کے بعد جس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی قوم کو نجات عطا ہوئی، اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں. خدا کے بہت سے وعدے تھے ان کے حق میں، لیکن بدقسمتی سے قوم کی بدعمالی کی وجہ سے وہ وعدے ٹل گئے. اسے معلوم ہوا کہ برکتیں بھی جو مقدر ہوتی ہیں اگر ان کا اہل انسان اپنے آپ کو ثابت نہ کرے تو وہ برکتیں بھی ٹل سکتی ہیں، اگرچہ خدا کے وعدے بالآخر ضرور پورے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ تاخیر کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. اس لیے جن خدا کے بندوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان دکھائے جاتے ہیں ان بندوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں انہیں بہرحال ادا کرنا ہوگا. ان امور کے پیش نظر میں جماعت کو ان دنوں میں خصوصیت سے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں. हम एक खास साल के अरसे से गुजर रहे हैं जो इब्तिहाल का साल है, जो दुआओं का साल है, जो रूहानी मुकाबलों का साल है, और ये दौड़ अभी खत्म नहीं हुई। बहुत से दुश्मन ऐसे हैं जिन्होंने हार तस्लीम नहीं की, जो खुदा की तकदीर को जाहिर होते देखते हुए भी फिर भी उससे टकराने के अज़्म लिए हुए हैं। वो खुदा की तकदीर का रुख तब्दील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी साजिशें हो रही हैं, बहुत से बद इरादे मंसूबों की शक्ल में ढाले जा रहे हैं, और बहुत से खतरात हैं जो अभी जमात को दरपेश हैं। इसलिए इन जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं होना चाहिए। तरबियत के मजमून से मुतल्लिक जो मैंने खुतबात का सिलसिला शुरू किया था, वो इसी अमर के पेश नजर किया था। लेकिन जहां तक दिन के मुबारक होने का ताल्लुक है, बुध का दिन यकीनन जमात के लिए मुबारक है, लेकिन इसकी बरकतों के हसूल के लिए अभी बहुत सी मंजिलें तय करनी बाकी हैं। इसलिए जमात को दुआएं जारी रखनी चाहिए और सारी जमात को इन दुआओं में शामिल होना चाहिए। इस सिलसिले में एक बहुत अहम नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता हूं। इज्तिमाई दुआओं की दो तरह से बरकतें होती हैं। एक तो ये कि इज्तिमाई दुआ इंसान को शिर्क से पाक करती है, और कोई नहीं कह सकता कि किसकी दुआ लगी थी। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो बाज़ दफ़ा एक अच्छी दवा के साथ, जिसके मुतल्लिक एतमाद हुआ करता था कि ये दवा किसी खास बीमारी में मुफीद है, और दवाएं भी शामिल फरमा लिया करते थे, और इस नीयत से शामिल फरमाया करते थे कि मुझे मेरा कहीं ज्यादा इन्हिसार उस दवा पर ना हो जाए, और मैं ना कह सकूं कि खुदा की पैदा करदा चीजों में से किसने मुझे ज्यादा शफा बख्शी थी, और तवज्जो इसी तरफ मबजूल रहे कि खुदा ने शफा बख्शी थी बात चीजों में और उन चीजों से मैंने फायदा उठाया। इसलिए इज्तिमाई दुआ में भी एक गहरा फलसफा है, और वो तौहीद का फलसफा है। जब सारी जमात दुआ करती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी दुआ मकबूल हुई। बहसियत मजमूई सब जमात खुदा के हजूर रिज़्क करती है, और बसा औकात ऐसा भी होता है कि वो इज्तिमाई दुआ मजमूई शक्ल में एक असर दिखाती है, और बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि इज्तिमा में शरीक कसरत से लोगों के दिलों पर मुख्तलिफ वारदात मुख्तलिफ वक्तों में तारी होती हैं, उनके दिलों पर वारदात पैदा होती हैं, और वो खास कैफियात दुआ की मकबूलियत के लिए एक मौसर किरदार अदा करती हैं। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में जब जमात दुआ कर रही होती है तो जिस तरह जुगनू चमकते हैं अंधेरे में, बेशुमार जुगनू हैं, उनमें से कुछ बुझ भी रहे होते हैं, कुछ जल भी रहे होते हैं, लेकिन मजमूई तासुर यही होता है कि वो रात रोशन हो गई है। मशरकी बंगाल में एक दफा ये सुंदरबन के इलाके में मैंने ये नज़ारा देखा, सारा जंगल का जंगल रोशन हुआ हुआ था और जुगनुओं की वजह से रोशन हुआ हुआ था। लेकिन बावजूद इसके कि बहुत से जुगनू, तकरीबन निसफ जुगनू एक वक्त में बुझे हुए होते थे, लेकिन कुछ दूसरे जुगनू चूंकि रोशन होते थे इसलिए एक लम्हा भी ऐसा नजर नहीं आता था जबकि तारीकी हो। तो इज्तिमाई दुआ की बरकत से खुदा के बाद बंदों के दिलों में खास तहरीक मुख्तलिफ वक्तों में पैदा हो रही होती है, और उनको कबूलियत के लम्हे अता हुए होते हैं। इसलिए उस सारे अरसे में कोई एक लम्हा भी मोमिन की इज्तिमाई जिंदगी पर ऐसा नहीं आता जिसमें रोशनी न हो। इसलिए जरूरी है कि कसरत के साथ तमाम दुनिया के अहमदी मुसलसल दुआओं में मसरूफ रहें। जहां तक दुआ के लम्हात का ताल्लुक है, इस सिलसिले में भी कुछ वजाहत पेश करना जरूरी है। बाज़ लोग कहते हैं जी दुआ का खास लम्हा नसीब हो, وہ بھی دراصل مضمون کو الٹ دیتے ہیں. جس طرح دن نہ نحوست پیدا کیا کرتا ہے نہ برکت پیدا کیا کرتا ہے، دنوں میں پیدا ہونے والے واقعات نحوست بھی پیدا کرتے ہیں اور برکت بھی پیدا کرتے ہیں. اسی طرح دعاؤں کے لمحے دلوں سے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بیرونی وقت کا اثر ہرگز نہیں جو دعاؤں کو مقبول لمحے عطا کرتا ہو. کیفیات ہیں، اور ان کیفیات کا تعلق خدا تعالیٰ کی شان سے ہے. قرآن کریم نے اس فلسفے کو اس طرح بیان فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شان، کہ خدا ہر لمحے اپنی ایک خاص شان میں ہے. بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ بعض خدا کی شانیں مقبولیت کی شانیں ہیں اور بعض نامقبولیت کی شانیں ہیں، اور ہمیں مقبولیت والی شان نصیب ہو. یہ بات درست نہیں ہے. خدا کی ہر شان مقبولیت کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر مقبولیت کی بھی ہو سکتی ہے. مقبولیت کی اس وقت ہوگی جب آپ کے دل کی شان خدا کی شان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. جب آپ دنیا میں آپس میں معاملات کرتے ہیں تو جس انسان کے مزاج کو آپ سمجھتے ہوں اس کے مزاج کے لمحات کے مطابق اس سے بات کرتے ہیں، اور اگر آپ اسے صحیح سمجھتے ہوں اور اچھی طرح خوب پہچانتے ہوں تو اس شخص کے مزاج کا ہر لمحہ آپ کے لیے مقبول لمحہ بن جاتا ہے. اگر آپ کسی کا مزاج نہ سمجھتے ہوں اور اس کے مزاج کے کسی خاص لمحے کے برخلاف بات اس سے کریں، اور اگر آپ بالکل نہ سمجھتے ہوں اور ہمیشہ مخالفانہ بات کریں، تو آپ کی ہر بات اس کے حضور نامقبول ٹھہرے گی. ہم آہنگی ہے جو قبولیت دیا کرتی ہے. اس لیے خدا کی شان کے مطابق جب ایک کثرت سے جماعت دعا میں مصروف ہو، کسی نہ کسی کو کے دل کو وہ ہم آہنگی کا لمحہ نصیب ہو جایا کرتا ہے، اور وہی مقبولیت کی شان پیدا کیا کرتا ہے. جس طرح سائنس کی دنیا میں لیزر بیم کا فلسفہ ہے کہ وہ مادہ جس کی ویو لینتھ، جس کی لہروں کے انداز، اس کے ان کے فاصلے آپس میں، ان کے زیرو بم کے طریق لیزر کے لہروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں تو اس سے ایک غیر معمولی لہر اٹھتی ہے جو عام لہروں سے اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہوا کرتی. بس جب آپ کے دل کی کیفیت خدا کی کسی شان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، خاص ایسا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو جو خدا کی اس شان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جو اس وقت خدا دکھا رہا ہے، تو اتنی غیر معمولی ایک دعا کی لہر آپ کے دل سے اٹھتی ہے کہ اس کی موجیں خدا کی رحمت کے پاؤں پر چھلکنے لگتی ہیں اور اسے نمدار کر دیتی، اور ناممکن ہے کہ پھر وہ دعا نامقبول ہو. تو اگر ساری جماعت اسی طرح دعاؤں میں لگی رہے، جماعت کے ہر فرد کے مختلف جذبات ہیں، مختلف کیفیات ہیں، مختلف ان کی پاکیزگی کے حالات ہیں، مختلف خلوص کے حالات ہیں، توحید کا عرفان بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہا کرتا. بعض اوقات توحید کا عرفان ایک خاص شان کے ساتھ انسان کے سامنے ابھرتا ہے. ایسے لمحات جب خدا کی کسی شان سے ہم آہنگ ہوتے ہیں تو اس دعا میں سے ایک عظیم قوت اٹھتی ہے، اور دعا کرنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دعا نامقبول نہیں ہو سکتی. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہر آدمی خواہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے یا بڑا سمجھے، یا عام دنیا کی نظر میں نیک ہو یا بد ہو، دعاؤں میں مصروف رہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ بدوں کے دل سے بھی ایک ایسی دعا اٹھتی ہے جو خدا کی کسی شان کے ساتھ ہم مانگ ہو جاتی ہے، اور ان کی ساری عمر کی بدیاں ان کو جہنم میں دھکیلنے میں ناکام رہتی ہیں، اور اس ایک لمحے کی دعا مقبول ہو جاتی ہے اور اس کی ساری زندگیوں کی بدیوں کے عذاب سے ان کو بچا لیتی ہے. تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بہت ہی عارفانہ کلام ہے، بہت ہی گہرا ہے، اور اس کے مطالب کو سمجھنا چاہیے. اس لیے میں جماعت کو متوجہ کرتا ہوں کہ دعاؤں میں مصروف رہیں اور دعاؤں کو بدلتے بدلتے رہیں، ان کے رخ پلٹتے رہیں. یہ بھی قبولیت دعا کا مقام حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا راز ہے. اس کو سمجھنے سے آپ کو قبولیت دعا کا ایک اور فلسفہ سمجھ آ جائے گا. ایک ہی نہج پر، ایک ہی طرز پر، جس طرح طوطا بولتا ہے یا کوئی بچہ جس نے سبق رٹا ہو وہ سبق پڑھتا ہے، اس رنگ میں اگر کوئی دعا کرتا چلا جائے تو ہو سکتا ہے اس کی ساری عمر کی دعا بھی بے معنی ہو. اسی لیے وہ لوگ جو وظیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بسا اوقات وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وہ ان باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں کون سا وظیفہ ملے جو کارگر ثابت ہو. حالانکہ اصل وظیفہ وہ ہے جو دل کا تعلق خدا سے پیدا کر دے، اور کوئی وظیفہ یہ کام نہیں کر سکتا جب تک اسے سمجھ کر، غور کر کے، اپنے دل پر طاری کر کے اسے ادا نہ کیا جائے. اور دعاؤں میں بھی آپ کو اس طرح دعاؤں کو الٹنا پلٹنا چاہیے کہ آپ کے مزاج میں سے وہ روح نکالیں، آپ کے دل میں ایک گرمی پیدا کریں، آپ کی فطرت میں وہ سوز عطا کر دیں، جس کے نتیجے میں پھر دعاؤں میں قوت پیدا ہوتی ہے. اس لیے دعاؤں کے رنگ بدلنے چاہیے، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، الٹ پلٹ کے دعاؤں کو مختلف رنگ میں اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل میں اس کے ساتھ ایک خاص حرکت پیدا ہوئی ہے، ایک خاص گداز پیدا ہوا ہے. محض رونا کوئی چیز نہیں ہے، وہ کیفیات ایسے تجربے ہیں جو اچانک آپ کو نصیب ہوں گے. کوشش کریں، محنت کریں اور اپنے ذہن میں ایسے انداز سوچتے رہیں جس سے آپ کے دل میں گرمی پیدا ہو، آپ کے مزاج میں ایک خاص قسم کا روحانی لطف پیدا ہو. ایسی کوشش کے نتیجے میں پھر وہ لمحے آپ کو نصیب ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں آپ کے دل کی شان خدا کی کسی شان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، اور پھر از خود اپنی قوت سے ایک دعا اٹھے گی جس کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا. وہ دعا ایسی دعا ہوگی جو خود بتائے گی کہ میں ایک خاص لمحے کی پیداوار ہوں، یا میں وہ دعا ہوں جس نے یہ لمحہ پیدا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو قبولیت کے عظیم شان نشان دکھائے جائیں گے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بعض علماء ہیں جو پہلے سے زیادہ بدبختی میں بڑھ گئے ہیں، ان کی زبانیں پاک ہونے کی بجائے گندی سے اور گندی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ ضد میں مبتلا ہو گئے ہیں. بعض جگہ تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ خدا سے انتقام لینے کی سوچ رہے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ خدا ہوتا کون ہے، ایک کمزور جماعت کے حق میں نشان ظاہر کرنے والا جس کو ہم مغضوب سمجھ رہے ہیں. خدا کا کیا کام ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف کسی سے رحمت اور پیار کا سلوک کرے اور ہمیں اپنے غضب کا نشانہ دکھائے، گویا کہ یہ ان کا رد عمل ہے. اس لیے اللہ کی تقدیر ان کے متعلق جو ظاہر ہوگی وہ تو ظاہر ہوگی، لیکن اس کی رحمت کی تقدیر کا جہاں تک تعلق ہے، اسے پانے کے لیے، اسے زیادہ جذب کرنے کے لیے ہمیں بہرحال دعا کے سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور دعا میں غیر معمولی زندگی اور سوز پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. جہاں تک تربیتی مضمون کا تعلق ہے، میں بیان کر رہا تھا کہ بعض دانشور ہوتے تو دانشور ہی ہیں، یعنی جہاں تک انسانی پیمانوں کا تعلق ہے، ان کی عقل کی جلا وغیرہ اور ان کی طرز فکر کو آپ ایک دانشوری کی طرز فکر اور دانشوری کی عقل کی جلا کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے قرآن کریم کی اصطلاح میں بیان کیا تھا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ دو قسم کے دانشور ہیں. ایک وہ ہیں جن کی دانشوری اللہ کی محبت اور بنی نو انسان سے تلطف اور رحمت کے نتیجے میں جلوے دکھاتی ہے اور حرکت میں آتی ہے. وہ رحمت سے اور شفقت سے اپنے لیے قوت متحرکہ حاصل کرتی ہے. اور ایک دانشوری وہ ہے جس کا مادہ غیظ ہے, غضب ہے, انتقام ہے اور کوئی احساس کمتری ہے. یہ دونوں قسم کے دانشور بالکل مختلف اثر معاشرے پر پیدا کیا کرتے ہیں. اور جماعت کو میں نے نصیحت کی تھی کہ ہم میں جو دانشوروں کا ایک طبقہ منفی سوچ والا پیدا ہو رہا ہے ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اگر انہوں نے اپنی فکر نہ کی تو ان کی اولادوں کی بھی کوئی ضمانت نہیں, بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص خود بچ جائے لیکن اپنی اولادوں کو ہلاک کر دے. لا تقتلوا اولادکم میں یہ نصیحت ہے, یہ تنبیہ ہے, جسے افسوس کے بعض لوگ دانشور ہونے کے باوجود اس کو بھلا دیا کرتے ہیں. تو دانشوری کی اصل تعریف ان کے اوپر صادق نہیں آتی. دانشوری تو وہ ہے جو نتیجے کے اعتبار سے کسی کو بالآخر منفعت بخشتے. ہر وہ دانشوری جو نتیجے کے لحاظ سے کسی کے دامن کو بھرنے کی بجائے اس کے دامن میں جو کچھ ہے وہ بھی چھین کے لے جائے, اس کو آپ چالاکی تو کہہ سکتے ہیں, اس کو دانشوری نہیں کہہ سکتے. سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ میں تو تنقید کی نظر سے تنقید کر ہی نہیں رہا. مجھے تو وہ بھی پیارے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور جماعت میں شامل ہیں, اور ان معنوں میں پیارے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے, وقت کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا, قربانیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ انہیں دکھ پہنچے اور وہ یا ان کی اولادیں ضائع ہوں. تو صرف تنقید مقصود نہیں بلکہ ان کو بچانا مقصود ہے. اس کے لیے کیا طریق ان کو اختیار کرنا چاہیے, آج میں دو باتیں ان کے سامنے رکھتا ہوں. اول یہ کہ ہر تنقید کا جائزہ لیا کریں اور زبان پر بات لانے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولا کریں کہ یہ تنقید پیدا کیوں ہوئی, کیا خدا اور اس کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کے نتیجے میں, یا بنی نوع انسان سے شفقت کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی, یا تنقید سے ہم نے کوئی انتقامی جذبہ کھنڈا کیا ہے اور تنقید کرتے ہوئے منفی لذت حاصل کرتے ہیں. یہ جو نفس کا تجزیہ ہے یہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ دانشوری کیا مادہ تو ان میں بہرحال موجود ہے, خواہ اس کا رخ غلط ہو جائے بعد میں. اس لیے ایسے لوگ جو دوسروں پر تنقید کر سکتے ہیں وہ اپنے پر بھی تنقید کی اہلیت رکھتے ہیں, بسا اوقات سوچتے نہیں ہیں اس لیے وہ نہیں کرتے. اس لیے وہ تنقید کریں, اور اس تنقید کے دوران بعض طریق ایسے ہیں جن سے ان کو جلدی اپنی بات کی سمجھ آ سکتی ہے. مثلا تنقید کرتے وقت ان کو لذت محسوس ہوتی ہے یا دکھ محسوس ہوتا ہے, یہ دو باتیں ایسی ہیں جو بالکل کھلا کھلا فرق کر دیتی ہیں. پھر یہ کہ جس شخص سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا اس کی غلطی کے اوپر ان کو لطف نہیں آیا تھا کہ ہاں اب میرے یہ قابو آیا, انہوں نے محسوس نہیں کیا تھا کہ ہاں اب میں پکڑوں گا اس کو, اب کس طرح مجھ سے بچ سکتا ہے, اب جب میں اس کی شکایت کروں گا تو جس کے پاس شکایت کروں گا وہ کس طرح اب اس کی طرف داری کر سکتا ہے, اس موقع پر میں نے اس کو پکڑ لیا ہے. یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یا استغفار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, پر انسان سوچتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی, اس سے جماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے, میں اسے سمجھاؤں, میرا بھائی ہے اور بہت سی نیکیاں ہیں, لیکن نادانی میں اس نے یہ غلطی کر دی. اب یہ دونوں جذبے الگ الگ ہیں, اور اگر انسان باشعور طور پر اپنے نفس کا تجزیہ کرے تو فوراً پہچان سکتا ہے کہ اصل محرک کیا تھا, اور حقیقت میں یہ وہ تنقید ہے جو قرآن کریم کے اولو الالباب کیا کرتے ہیں, یہ وہ دوسری تنقید ہے جو دنیا کے تخریب کار کیا کرتے ہیں. اس ضمن میں بہت سے اور بھی ایسے مابہل امتیاز ہیں, فرق کرنے والے معاملات, جو ایک نفس اپنے نفس پر تنقید کرنے والا اس تنقید کے دوران سیکھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے۔ اور اس لمبی بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اگر دیانتداری سے کوئی اپنی تنقید کا تجزیہ پہلے کر لیا کرے اور اس پر خوب غور کر لیا کرے تو کئی قسم کی ہلاکتوں سے بچ سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تنقید کرنے والوں کی بیماری کے متعلق یہ فرمایا کہ جب یہ بہت بڑھ جاتی ہے اور عادت مستمرہ بن جاتی ہے، جو ان کے ساتھ ہمیشہ لگ جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے جڑ جاتی ہے، تو اس بیماری کو پھر روحانی اصطلاح میں جزام کہا جاتا ہے، یعنی کوڑ کی بیماری۔ اور اس کی پہچان آپ نے یہی بیان فرمائی کھلی کھلی کہ پھر گہری تنقید کا جائزہ لینے کا بھی سوال نہیں، یہ بات خوب کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایسے شخص، جب کوئی شخص ایسے شخص دوسرے کی تکلیف سے پھر لذت اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ غلطیوں کی بحث نہیں رہتی، کوئی بھی کسی پر مصیبت پڑے تو لطف اٹھاتے ہیں، اور ایسی باتوں میں ایسی باتیں چاشنی کے ساتھ مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، اور کسی کو فائدہ پہنچ جائے تو ان کو تکلیف ہوتی۔ یہ بیماری جزام ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، فر المجزوم فرارک الاسد، یا فر من المجزوم، فر من المجزوم فرارک الاسد، کہ مجزوم سے اس طرح دوڑو جس طرح شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو۔ اس پر بہت سے علماء نے بحثیں اٹھائی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اتنے شفیق تھے، جو بیماروں کی تیمارداری خود بھی ہمیشہ کیا کرتے تھے اور اسی کی نصیحت فرماتے تھے، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی تکلیف میں مبتلا ہو اور آپ اس تک پہنچے نہ، اگر پہنچ سکتے ہوں، یا اپنے غلاموں کو یہ نصیحت نہ کریں کہ ان کے گھر تک پہنچو، ان کی عیادت کرو۔ اور عیادت کے مضمون کو آپ نے اس کثرت سے بیان فرمایا اور اتنا اٹھایا ہے کہ اہم نیکیوں میں اس کو شامل فرما دیا۔ اور دوسری طرف یہ ارشاد کہ فر من المجزوم فرارک الاسد، مجزوم سے اس طرح دوڑو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد روحانی بیماری ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری کی نشاندہی بھی فرما دی ہے کہ روحانی اصطلاح میں مجزوم ہوتا کون ہے۔ بس اگر ایسے دانشور اپنے قدم وقت پر نہیں روکیں گے تو میں ان کو متنبع کرتا ہوں کہ ان کی بیماری بڑھ کر جزام میں داخل ہو جائے گی، اور پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہے، پھر یہ زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ اور جس طرح کوڑھی کا ظاہری بدن بیماری کے نتیجے میں بدصورت ہوتا چلا جاتا ہے، بدشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور لوگ اس سے بھاگتے ہیں تباً، اسی طرح ایسا بیمار جو روحانی طور پر مجزوم ہو جائے، اس سے خدا کے نیک بندے واقعتاً بھاگتے ہیں، سوسائٹی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، ایسی نفرت جو بے اختیار ہے، جو سوچ کر نہیں کی جاتی، لیکن لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھیں۔ بس جو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جہاں جو اڈوں کے سردار بن جاتے ہیں، وہ چونکہ جزام پھیلانے لگتے ہیں، اس لیے وہ نوجوان نسلیں جو ان باتوں کو نہیں سمجھتی، ان کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ پھر ان لوگوں کے پاس نہ جایا کریں، ان کے پاس نہ بیٹھا کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فر من المجزوم فرارک الاسد، پھر ان کا مقدر یہی ہے کہ ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے، ورنہ یہ اس بیماری کو آگے لگائیں گے۔ قرآن کریم نے ایک دعا سکھائی ہے، یہ دوسری بات ہے جو میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس دعا سے استفادہ کریں، اور جب دل میں کسی ایسے مومن بندے کے لیے نفرت پیدا ہو یا غصہ پیدا ہو، جو کمزوریاں بھی رکھتا ہوگا لیکن فی الحقیقت ایمان لانے والا ہے اور ایمان لا کر خدمت دین میں مصروف رہنے والا ہے، تو ایسے موقع پر دعا سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اس میں یہی دعا مذکور ہے. فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا, کہ وہ لوگ جو انصار اور مہاجرین کے بعد آئے, کیونکہ پہلا جو مضمون ہے یہ انہی کا بیان ہو رہا ہے, یعنی جنہوں نے براہ راست حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی صحبت نہیں پائی جیسی مہاجرین اور انصار کو نصیب ہوئی, ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کرتے ہیں, یہ خدا بیان فرما رہا ہے, اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں وہ یہ پہلے سے دعا کر رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے, الذین سبقونا بالایمان, کہ جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جس کی یہ حالت ہے کہ بجائے اس کے کہ ان سے نفرت کریں یا جلیں یا ان کی نیکیوں پر تیش کھائیں کہ ان کو کیا توفیق مل رہی ہے, یہ کیا اپنی طرف سے بڑے خدمتگار بنے ہوئے ہیں, وہ ان کی نیکیوں کو ان کی کوششوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں بھی بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے. بخشنے کا کیا سوال پیدا ہوا ہے؟ بخشنے کا تعلق غلطی سے ہے. معلوم ہوتا ہے ان کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی فرمائی تھی کہ جب وہ دوسرے کی غلطی دیکھتے تھے تو اس غلطی کو نفرت اور تنقید کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے, بلکہ اس سے ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا تھا کہ ان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں جو ہم سے پہلے تھے ایمان میں, تو ہم سے کیوں نہ ہوئی ہوں گی, ہم تو بعد میں آنے والے ہیں, اس لیے ہم ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر غلطیوں میں مبتلا ہوں. تو کسی کی غلطی دیکھ کر ان کا دل استغفار کی طرف مائل ہوتا تھا, اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. سبقونا کا مضمون دو باتیں ظاہر کرتا ہے, ایک وہ جو ان آیات کے سواق و سیاق و سباق سے ظاہر ہو رہا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے پہلے تھے, اور ایک دوسرا مضمون ہے جو مستقل لفظ سبق میں داخل ہے اور وہ ہے سبقت لے جانا, آگے بڑھ جانا. تو اس دعا کو ان دونوں مفہوموں کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے. یہ دعا صرف ان لوگوں کے لیے ان سے تعلق میں نہیں ہے جو پہلے ہوئے زمانے کے لحاظ سے پہلے تھے, بلکہ ان لوگوں سے تعلق میں بھی ہے جو نیکیوں میں کسی لحاظ سے سبقت لے جا رہے ہیں. اور چونکہ قرآن کریم نے حسد کے خلاف تعلیم دی ہے اور حسد رش کی بگڑی ہوئی صورت ہوا کرتی ہے, رش پیدا ہونا ایک فطری امر ہے, اس لیے قرآن کریم چونکہ باریک بیماریوں کا بھی علاج رکھتا ہے, قرآن کریم نے اس طرف توجہ دلا دی کہ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے اس کے کہ یہ معاملہ بڑھے اور رش حسد میں تبدیل ہو, تم یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش, ہم تو بعد میں ہیں, یہ لوگ تو ہم سے سبقت لے گئے ہیں اور ان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں, ان کو بھی معاف فرما دے. تو جو شخص اپنے کسی بھائی کی غلطی پر اس کی معافی کی دعا کر رہا ہو رات کی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر, اسے وہ بغض کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ اس مضمون کو مزید کھول دیا, فرمایا الذین سبقونا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یہاں سبقت کا مضمون پیچھے چھوڑ کر اس دعا کو زیادہ وسیع فرما دیا, اور فرمایا وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمارے دل میں کسی ایمان لانے والے کے متعلق کوئی بغض کوئی کجی پیدا نہ ہو, کوئی کینہ پیدا نہ ہو. صرف یہی نہیں کہ جو پہلے بڑھ گئے ہیں یا آگے نکل گئے ہیں, بلکہ ہر شخص جو ایمان لاتا ہے وقت کے منادی کرنے والے پر, اس کے متعلق ہم تجھ سے یہ رجا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں غل نہ پیدا کر ہونے دینا, کسی قسم کا بغض پیدا نہ ہونے دینا. اس دعا کے نتیجے میں وہ سوسائٹی ابھرتی ہے، وہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں مومن دوسرے مومن سے بھائی کی طرح محبت کرنے لگتا ہے. اور وہ دعائیں بھی قرآن کریم میں بیان ہیں، وہ مضمون بھی الگ بیان ہیں، لیکن یہ وہ ابتدائی منزل ہے جس سے دل اس حد تک صاف ہو جاتا ہے کہ پھر اس پر بھائی کی محبت کا نقش جم سکتا ہے. اگر غل پیدا ہو جائے تو ایسے دل پر پھر کوئی محبت کا نقش نہیں جم سکتا. تو یہ آیت دل کی صفائی سے اور تزکیے سے تعلق رکھتی ہے. اس کے بعد پھر دوسری قرآنی تعلیم آپ کے دل پر نئے نئے حسین نقش جمائے گی، اور آپ کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے اپنے دلوں میں بے انتہا محبت محسوس ہوگی. تو یہ دو نصیحتیں ہیں ان کے لیے ہیں جو کسی قسم کے غل کا رجحان اپنے بھائیوں کے لیے رکھتے ہیں. اللہ ان کی دانشوری کو صحیح رستوں پر چلائے اور انہیں وہ عرفان نصیب کرے جو حقیقی دانشوری ہے. کیونکہ دانشوری صرف عقل کا نام نہیں ہے، دانشوری عرفان کا نام ہے حقیقت میں، اور اس کے نتیجے میں عقل کے ساتھ دل کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس میں ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا، میں نے بالعموم بعض کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ کمزوریاں بیرونی معاشرے سے لازماً ہمارے معاشرے میں سرایت کرنے کا رجحان رکھتی ہیں، اور ہمیں ان کے خلاف ایک عظیم الشان جہاد کرنا چاہیے. کچھ منتظمہ کو مخاطب کرتے ہوئے باتیں سمجھائی تھیں، اور کچھ افراد کو مخاطب کرتے ہوئے سمجھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا. میں اپنے وقت کی رعایت سے ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح لفظ فرہ استعمال ہوا ہے مظلوم کے تعلق میں، ایک اور اسی لفظ کا ایک استعمال قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ منفی معنوں میں نہیں بلکہ مثبت معنوں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرو اللہ ہے، تم اللہ کی طرف فرار اختیار کرو. فرار کس چیز سے ہوتا ہے؟ فرار ہمیشہ خوف سے پیدا ہوتا ہے. عربی میں جو لفظ فرار ہے اس میں اس کے ایک طرف خوف کا عنصر پایا جاتا ہے، کسی چیز سے بدک کر، دوڑ کر، گھبرا کر دوسری طرف بھاگنا. اب لفظ فرار بتا رہا ہے کہ تقوی کا اصل معنی یہ ہے. اگر تقوی کا مطلب خدا کا خوف ان معنوں میں ہے جو ہم عام معنوں میں خوف کے معنی سمجھتے ہیں، تو پھر خدا سے دوڑنا چاہیے. لیکن تقوی خدا کی طرف دوڑنے کا نام ہے، اور کسی اور کے خوف کے نتیجے میں خدا کی پناہ میں آنے کو تقوی کہتے ہیں. بچنا خدا سے نہیں بلکہ خدا کی گود میں آ کر بچنا، خدا کی حفاظت میں آ کر بچنا، اور وہ ہے گناہوں سے دوڑنا، گناہوں سے فرار اختیار کرنا. گناہوں سے فرار اختیار کرنے کے دو طریق ہیں. ایک تو یہ کہ آپ گناہ کو اس لیے ترک کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور آپ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو طریق ہے یہ ثواب کے لحاظ سے تو اچھا ہے لیکن مشکل بہت ہے، اور مسلسل انسان ایک جد و جہد میں مبتلا رہتا ہے اور مصیبت میں مبتلا رہتا ہے. ایک چیز اچھی لگ رہی ہے اور آدمی کہتا ہے نہیں، خدا کی خاطر چھوڑنا ہے. ہر وقت اپنے نفس کی ایک خواہش کا انکار اس کے ساتھ جاری رہتا ہے، اور ایسے لوگ پھر جب اکثر دعا کے لیے حالات اپنے لکھتے ہیں تو بہت پریشانی میں مطلع کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہم چھوڑتے ہیں خدا کی خاطر، جد و جہد کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اگر اخلاص کے ساتھ یہ جد و جہد کی جائے تو بالآخر ایک لمبی تکلیف کے دور سے گزر کر انسان اس سے نجات پا جاتا ہے. یہ کوئی ناکام رہنے والا طریق نہیں ہے لیکن مشکل رستہ ہے. ایک اور طریق یہ ہے کہ گناہ کا عرفان پیدا کریں، گناہ کے کب یہ عرفان ہوا کرتا ہے، گناہ کا شعور پیدا کریں، اور اپنے خیالات میں، اپنے تفکرات میں بلوغت پیدا کریں. अब एक खूबसूरत रंगों का शाम आपको किसी बच्चे को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अगर वो सांप जहरीला हो और खतरनाक हो तो एक बालिग नजर इंसान बाज़ दफा उस रंग से ही मुतनफर हो जाता है जो एक सांप के ऊपर एक दिलकशी पैदा कर रहा है। यानी ऐसा रद्देमल होता है कि बाज़ रंगों को बाज़ जहरों से ताल्लुक की बिना पर इंसान नापसंद करने लग जाता है, और बाज़ दफा लाशौरी तौर पर ऐसे रंगों से भी एलर्जी पैदा हो जाती है। ऐसे नजारे और ऐसे रंग तबीयत में ऐसा रद्देमल पैदा करते हैं कि इंसान बीमार पड़ जाता है। ये एक बड़ा वसी तजर्बे का मजमून है, लेकिन बच्चा बेचारा, उसको ये तो पता है कि खूबसूरत चीज है, वो हाथ उठा उस तरफ बढ़ाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या बदी पोशीदा है, इससे उसको क्या नुकसान पहुंचेगा। अब ऐसा बच्चा अगर रुकता है तो मां बाप की नसीहत की वजह से रुकता है, और बसा औकात उस वक्त तक रुकता है जिस वक्त तक मां बाप उसको देखते रहते हैं। जब उसका ये शऊर कि मां बाप मुझे देख रहे हैं उसका साथ छोड़ दे, और वो वाकयतन या अपने ख्याल में ये समझ रहा हो कि मैं मां बाप की नजर से अलग हो गया हूं, तो कोई बईद नहीं कि वो उसी सांप के मुंह में फिर हाथ मार दे। इंसान की भी यही कैफियत है, हर लम्हा हर वक्त खुदा को हाजिर समझना ये बहुत मुश्किल काम है, और बहुत लंबा तजर्बा और दुआ के नतीजे बहुत लंबे तजर्बे और दुआ के नतीजे में ये वक्फा बढ़ता चला जाता है जिंदगी के साथ साथ कि इंसान को खुदा के हाजिर नाजिर होने का एहसास रहे। और इस मंजिल से पहले इतने मराहिल हैं कि बाज़ इंसानों की जिंदगी में बाज़ दफा सालों में एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें उनको खुदा के वजूद का शऊर पैदा होता है और फिर वो भूल जाते हैं। बाज़ों की जिंदगी में महीनों में आता है, बाज़ों की जिंदगी में हफ्तों में आता है, बाज़ों की जिंदगी में रोज ऐसे लम्हे आने लगते हैं। कुरान करीम फरमाता है, क्या ऐसा लम्हा तुम्हारे दिल पर नहीं आया कि खुदा के खौफ खुदा की खशियत से तुम्हारे दिल पारा पारा हो जाए और कांपने लग जाए। ये वो लम्हात हैं जो गुनाह से बचाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया है, शऊर के बढ़ने उसके फैलने उसकी वसत के साथ साथ ये गुनाह से बचने का मिजाज बढ़ता चला जाता है। तो असल हकीकत यही है कि गुनाह के मुतल्लिक शऊर पैदा करें कि ये चीज खतरनाक है और बुरी है और नुकसानदेह है। बाज़ दफा ये शऊर अपने ताल्लुक से पैदा नहीं होता, दूसरे के ताल्लुक से पैदा हो जाता है। अब नहायत गंदे मुआशरे में जहां एक दूसरे को बुरी नजर से देखना कोई बुराई नहीं समझी जाती, वहां बाज़ मौके पर लोग एक दूसरे को मां बहन की गालियां देते हैं। उस निस्बत से वो लम्हे हैं उनके लिए शऊर के, वो जब दूसरे की मां बहनों से वो सलूक कर रहे होते हैं तो उनके दिल में कोई चुटकी नहीं ली जाती, कोई तकलीफ का एहसास पैदा नहीं होता। लेकिन जब एक मुश्तहिल आदमी उनको उनकी मां बहन के ताल्लुक से वो बातें कहता है जो वो दूसरों की मां बहनों के ताल्लुक से बिल्कुल मामूली समझ रहे होते हैं, तो दिल में एक शदीद दर्द पैदा होती है, चुटकी ली जाती है, कांटे चुभते हैं, और बाज़ दफा ये मुजरिम होने के बावजूद इतना मुश्तहिल हो जाता है कि ऐसी बातें करने वाले को कत्ल भी कर देता है। ये उसके लिए शऊर का एक लम्हा है, लेकिन खुदा के ताल्लुक से नहीं, अपनी अनानियत के ताल्लुक से। इसलिए ऐसा शख्स निजात नहीं पा सकता, बाज़ दफा और मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। तो गुनाह की पहचान इन निस्बतों से भी करनी चाहिए कि गुनाह है क्या, क्यों है। चोरी अगर बुरी है तो चोर को यह सोचना चाहिए कि अगर उसकी चोरी हो तो उसको क्या तकलीफ होती है, और वो माशरे में यह तकलीफ पहुंचा रहा है। यानी यह एक बिल्कुल इब्तदाई शक्ल है शऊर की, लेकिन हकीकत यह है कि वो इंसान जो उलुल अलबाब हो, उसको खुदा ताला ऐसे फहम अता करता चला जाता है और उसकी नजर को ऐसी बारीकी अता करता चला जाता है कि वो गुनाहों की तह तक पहुंचकर उनका शऊर हासिल करने लगता है। और जब शऊर हासिल कर ले तो फिर ये जिद्दोजहद खत्म हो जाती है कि खुदा ने मना किया हुआ इसलिए मैंने उंगली नहीं डालनी इस शैतान के मुंह में। फिर इंसान खुद मुतनफर होने लगता है उन चीजों में, जहां वो पहले लज्जत पाता था उनमें लज्जत नहीं रहती बल्कि घबराहट पैदा हो जाती है, खौफ पैदा हो जाता है। इसलिए बचपन से मां बाप को गुनाहों के मजमून को अपनी औलाद को इस तरह समझाना चाहिए कि गुनाह का शऊर पैदा हो जाए। खास तौर पर यह नुस्खा मगरबी सोसाइटी में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। यहां आप जितना भी चाहें अपनी औलाद को मगरबी मुआशरे से बचाने की कोशिश करते चले जाएं, अगर वो शऊर से आ रही हैं तो उनके जिंदगी के अक्सर लम्हात ऐसे हैं जबकि वो समझते हैं कि ना मां बाप हमें देख रहे हैं ना हमारा खुदा हमें देख रहा है। फिर लज्जत जिस तरफ उनको खींचेगी वो लाजिमन उस तरफ जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं सकती। इसलिए गुनाहों का शऊर औलाद के दिल में पैदा करना और उनकी तरबियत करना इस मामले से कि कोई चीज क्यों मना है, उसमें क्या खराबियां हैं, और बाज दफा छोटे छोटे तजुर्बों के जरिए उनको उन खराबियों का एहसास दिलाना, यह है जो जिसका तालीम की हिकमत से ताल्लुक है। बस इसीलिए हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुनिया का सबसे बड़ा मुज़क्की करार दिया गया तो आपकी तारीफ में यह बात दाखिल फरमाई कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इस शान का मुज़क्की आया है को महज तालीम पर इक्तफा नहीं करता बल्कि तालीम की हिकमतें भी बयान फरमाता है, उनको समझाता है, उनके दिल के साथ उनके दिमाग को कायल करता है, यहां तक कि वो गुनाह को गुनाह समझकर एक जहर समझकर देखने लग जाते हैं, उसको पहचानने लग जाते हैं और उससे वो उस तरह भागते हैं जिस तरह मजजूम से भागने का हुक्म है। बस फिरू इल्लाह का ये मतलब है, अल्लाह की तरफ दौड़ो, और ये दौड़ शऊर के बगैर हासिल नहीं हो सकती। आपको इस दौड़ की तहरीक नहीं पैदा होगी दिल में जब तक आप गुनाह का शऊर हासिल नहीं करेंगे। ये वो मुस्तकिल चीजें हैं जिनके बगैर हमारी सोसाइटी लंबे अरसे तक संभाली नहीं जा सकती। जो वक्ती इकदामात हैं वो मैंने बयान किए, जो सत्ती इकदामात हैं वो भी बयान किए, ये भी बताया कि बाज़ दफा जराही की भी जरूरत पेश आएगी। बस ऐसे भी लोग होंगे जिनको आप मजलूम समझकर उनकी सोसाइटी में जाना छोड़ दें, लेकिन ये निस्बतन सत्ती बातें हैं। असल बुनियादी और गहरी बात यही है कि गुनाह के शऊर से एक रूहानी फिरासत नसीब होती है। दोनों तरफ मारिफत की जरूरत है, एक मारिफत दूसरे की मारिफत को बढ़ाती है। इसलिए गुनाह का शऊर हासिल करें तो आप फिरू इल्लाह की हालत में दाखिल हो जाएंगे, खुद ब खुद ये शऊर आपको दौड़ाएगा अपने खुदा की तरफ और कहीं और पनाह नहीं मिलेगी। यही है बुनियादी मफहूम तकवा का, जिसको समझे बगैर इंसान की सच्ची इस्तेलाह मुमकिन नहीं, इस्लाह मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला जमात को बिलमूम सारी दुनिया में तौफीक बख्शे कि जिस अजीम और नाजिक और तारीखी और नहायत अहम दौर से हम गुजर रहे हैं उसके तकाजे पूरे करें खुदा की अता करदा तौफीक के साथ, और गुनाहों को छोड़ें लज्जत के साथ, तकलीफ और मुसीबत के साथ नहीं बल्कि पूरे कामिल इत्मीनान के साथ कि हाँ अब हम अमन में आ गए हैं और ये अमन खुदा की गोद के सिवा और कहीं नसीब नहीं हो सकता।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر